نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله تعالى شأنه نے دنیا میں انسانوں کے مختلف طبقے بنائے ہیں، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب، حسب نسب کے اعتبار سے کسی کو اونچے خاندان میں جگہ دی تو کسی کو نچلے درجے کے خاندان میں، کسی کو منصب کے لحاظ سے اونچا بنایا تو کسی کو بالکل عام رکھا، کسی کو علم دیا تو کوئی جاہل رہا، یہ اس لیے ہوا کہ اگر سب برابر ہوتے، شرافت میں سب برابر ہوتے، نجابت میں سب برابر ہوتے، علم میں سب برابر ہوتے، تقوی میں سب برابر ہوتے، مالداری میں سب برابر ہوتے، منصب میں سب برابر ہوتے، تو یہ دنیا کا نظام نہ چل سکتا. اس لیے کہ ایک کو دوسرے کی حاجت نہ ہوتی، ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہوتا، علم جتنا آپ کے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے، مال جتنا آپ کے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس، جو منصب آپ کا ہے وہی ہمارا، دنیا میں رہنے والے سب تندرست، سب نیک صالح متقی پرہیزگار، سب اگر برابر ہوتے تو کسی کو کسی کی حاجت نہ رہتی. ایک مالدار ہے دوسرا غریب، تو غریب کی مالدار کو حاجت، مالدار کو غریب کی. ڈاکٹر کو مریضوں کی حاجت، مریضوں کو ڈاکٹر کی. جاہل لوگوں کو علم والوں کی ضرورت اور علم والوں کو جاہل لوگوں کی. اگر دنیا میں کوئی جاہل ہی نہ ہوتا تو یہ پڑھاتے کس کو، سکھاتے کس کو، کیا کرتے یہ سب علم والے، بیٹھے رہتے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خود ان چیزوں کو اپنی بارگاہ سے تقسیم فرماتے ہیں، کسی کو زیادہ مال دیتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو بیمار کرتے ہیں، کسی کو تندرست رکھتے ہیں، کسی کو عزت عطا فرماتے ہیں تو کسی کو ذلت کے نقشوں میں گھیر لیتے ہیں. اور یہ دنیا چونکہ عارضی ہے، اس لیے اس دنیا میں صحت ملی نہیں ملی، عزت ملی نہیں ملی، روزی ملی نہیں ملی، آرام ملا نہیں ملا, راحت ملی نہیں ملی, چین سکون ملا نہیں ملا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دنیا میں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور پھر یہ کہ یہ دنیا دار الامتحان بھی ہے, جس کو مال دیا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں, اور جسے مال سے محروم رکھا اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں, جسے صحت عطا کی اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں, اور جس سے صحت لی اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو یہ جو تفاوت نظر آتا ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری, اور اس میں پھر درجنوں حکمتیں پوشیدہ ہوں گی جنہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہوں گے, کہ کبھی نافرمان جو ہے اسے کچھ نہیں ہوتا, فرما بردار ہے, وہ مصیبت کی گھاٹیوں سے گزرتا رہتا ہے. کیا حکمتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آخرت میں جا کر سب معلوم ہوگا کہ یہ جو بہت متقی تھا, بہت پرہیزگار تھا, بہت نیک تھا, اللہ والا تھا, اس پر یکے بعد دیگرے مصیبت کیوں آتی تھی, تو پتہ چلے گا کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ان مصیبتوں کے ذریعے اسے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, کوا اڑ رہا ہے فضا میں اور سامنے سے ہوا آئی, ہوا کا جھونکا, ایک ہوا کا جھونکا, دوسرا ہوا کا جھونکا, تیسرا ہوا کا جھونکا, اب یہ اڑتے ہوئے ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہوا کا جھونکا آتا ہے تو رک جاتا ہے. تو بادی مخالف, باد مخالف, مخالف ہوا, یہ ادھر جانا چاہتا ہے, ہوا ادھر آ رہی ہے, پیچھے سے ہوا آتی تو اس کے لیے اڑنا اور منزل تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا, مگر یہ باد مخالف ہے, سامنے سے آ رہی ہے ہوا تو اسے روکتی ہے. یوں ہوا کا جھونکا آتا ہے یہ رک جاتا ہے. تو تندیے باد مخالف, یہ مخالف ہوا کی سختی, تندی باد مخالف, یہ مخالف ہوا کی سختی سے مت گھبرا اے عقاب. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ جو مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں ایک مؤمن کی راہ میں, ایک مسلمان کی راہ میں, وہ تو اس کے لیے ترقی کا سامان ہوتا ہے, مگر دنیا میں سب کو نظر نہیں آتا, یا جلدی نظر نہیں آتا, یا کبھی کبھی موت تک بھی نظر نہیں آتا کہ ان مصائب کا فائدہ کیا ہوا ہے. جو اہل بصیرت ہوتے ہیں انہیں نظر آتا ہے, کبھی کبھی جلدی, کبھی کبھی دیر سے, اور آخرت میں تو سب کو نظر آئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ مصیبتوں میں تھے, تکلیفوں میں تھے, جب انہیں قیامت کے دن ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کا جب اجر دیا جائے گا, تو اتنا ہوگا, اتنا ہوگا, اتنا ہوگا کہ جو عافیت والے لوگ تھے وہ انہیں دیکھ کر دل میں تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہم بھی مصیبتوں میں ہوتے. اور کیسی مصیبت میں؟ کاش کہ دنیا میں ہم بھی مصیبتوں میں ہوتے, اور کاش کہ کوئی دشمن ہماری کھال کو, ہماری چمڑی کو کینچی سے کاٹتا. تمنا کریں گے کہ کاش کہ ایسا ہوتا دنیا میں کہ کوئی دشمن ہماری چمڑی کو کینچی سے کاٹتا, تاکہ آج ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو انہیں مل رہا ہے. صبر پر بہت کچھ ملتا ہے. صبر دنیا میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسے لوگوں کو بڑا بناتے ہیں. وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا, ہم نے مصیبتیں بھیجی تکلیفیں بھیجی مگر انہوں نے صبر کیا. صبر کیا تو ہم نے کیا کیا, وجعلناہم ائمتا, ہم نے ان کو امام بنا دیا, مقتدا بنا دیا. آخرت میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے, یعنی اتنا ہوگا کہ اسے ناپ ناپ کر تول تول کر نہیں دیا جا سکے گا. رمضان المبارک کے بارے میں کیا کہا کہ رمضان المبارک شہر الصبر ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے. اس سے کہ صبح سحری کر لی, اب افطار تک کچھ کھا پی نہیں سکتے, نیند بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بھوک ہے پیاس ہے, اور اس میں پھر کام کاج, روزی روٹی کی تلاش, اور پھر عشاء کی نماز کی اور 20 رکعت تراویح, عبادتوں میں اضافہ, اس کے لیے صبر چاہیے. صبر چاہیے, صبر کے بغیر یہ سارے کام کوئی نہیں کر سکتا کہ غصے سے بچے, کسی پر دھواں پھواں ہونے سے بچے, کسی کو غلط بات کہنے سے بچے, عبادت میں لگا رہے, تراویح اہتمام سے پڑھے, روزے بھی رکھے, گرمی ہو سردی ہو روزے لمبے ہو روزے چھوٹے ہو ہر حال میں, اس کے لیے صبر چاہیے. تو مصیبتیں آتی ہیں اس کے لیے بھی صبر چاہیے, گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے. پرسویئرنس صبر ہوتا ہے تو آدمی مصیبتوں پہ صبر کر سکتا ہے. درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, صبر کر سکتا ہے. صبر ہے, پرسویئرنس ہے طبیعت میں, صبر کا ملکہ ہے دل میں, تو گناہوں سے بچ سکے گا. اس لیے کہ اس کے لیے بھی صبر چاہیے. اندر نفس جو ہے وہ خواہش کا تقاضا کر رہا ہے, اب اس کے لیے صبر چاہیے. نگاہیں نیچی کرنے کے لیے صبر چاہیے. زنا سے بچنے کے لیے صبر چاہیے, شراب سے بچنے کے لیے صبر چاہیے, جوا سے بچنے کے لیے صبر چاہیے, فلم سے بچنے کے لیے صبر چاہیے. پرسویئرنس, صبر. اور فرض اور واجب کو پورا کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے, پرسویئرنس. کہ میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑ کر, گرم گرم بستر کو چھوڑ کر, ونٹر کے مہینوں میں فجر کے لیے اٹھ جانا, اور پھر سردی میں برف میں بارش میں مسجد تک آنا اور نمازیں باجماعت ادا کرنا, تو قرآن میں جو صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ان تینوں کے لیے ہے. یعنی جو لوگ مصیبتوں پر بھی صبر کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کے وقت بھی صبر کرتے ہیں, اور فرض اور واجب کو بجا لانے کی خاطر بھی صبر کرتے ہیں. چاہت ان کی کچھ ہوتی ہے مگر اللہ کی خاطر کچھ اور کرنا پڑتا ہے, تو وہ کڑوا گھونٹ پیتے ہیں. چاہت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ نہ چلا جائے مگر انتقال کر گیا, تو دیکھو ہماری چاہت کے خلاف ہوا, اس پہ صبر کر لیا. دل یہ چاہتا ہے کہ پیسہ نہ لوٹے مگر لوٹ گیا, اور کل کا مالدار آج فقیر ہو گیا, چاہت کے خلاف ہوا, صبر کر گیا, کوئی حرج نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح چاہت یہ ہے کہ میں کسی نامحرم عورت کو دیکھوں, فلم دیکھوں, مگر نہیں, اپنی چاہت کو قربان کیا اور کڑوا گھونٹ, یہ بھی صبر ہے. چاہت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھوں, مسجد تک نہ جاؤں, مگر چاہت کے خلاف اپنے آپ کو پر جبر کیا اور جبر کر کے مسجد کی طرف چلا, مسجد کی طرف چل کر مسجد پہنچا, مسجد پہنچ کر نماز پڑھی, یہ بھی صبر ہے. چاہت کے خلاف کوئی کام کرنا یہ صبر ہے. تو صبر کی تین قسمیں علماء نے بیان کی ہے. ایک صبر علی المصیبت, مصیبت پر صبر کرنا. دوسرا صبر علی الطاعت, اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کی خاطر صبر کرنا. اور تیسرا صبر علی المعصیت, اللہ تعالی شانہ کو ناراض کرنے والی کسی چیز سے بچنے کی خاطر صبر کرنا اور کڑوا گھونٹ پینا. تو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کی ملک ہے, ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. بیٹا چلا گیا, اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا, اور جہاں وہ گیا ہے ہمیں بھی وہیں جانا ہے. مال تھا, اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا, اللہ ہی نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. واللہ یقبض و یبسط. گاڑی چوری ہو گئی, اللہ نے دی تھی, اللہ نے لے لی. زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا, بہت کوشش کی مگر بازیاب نہیں ہوئی, اللہ نے دی تھی, اللہ نے لے لی. انا للہ وہی, ہم سب اللہ کے, سب کچھ اللہ کا. یہ بھی اللہ ہی کا تھا, اللہ نے لے لیا. ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا, ان للہ ما اخذ, جو اللہ لیتا ہے وہ بھی اللہ کا, جو اللہ دیتا ہے وہ بھی اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے کے آخری لمحات تھے, بھیجا کسی کو کہ ابو کو بلا کر لے آؤ. اس لیے کہ نور نظر دنیا سے جا رہا تھا بالکل بچپن میں, اور ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو کہا ابو کو لے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے تشریف نہیں لے گئے, بلکہ اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی, کہا کہ جا کر کے میری طرف سے پیغام دے دو, ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا. اگر چلے جاتے, باپ کی آگوش مل جاتی, اور وہ بھی صرف باپ کون, رحمت للعالمین, تسلی مل جاتی. اگر تسلی مل جاتی تو دل صابر نہ بن سکتا. تو صبر سکھایا پہلے, کہ ایسے موقع پر کیا سوچنا چاہیے, وہ اپنی بیٹی کو سکھایا, اپنی بیٹی کی تربیت کی. تو کبھی کبھی ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. شفقت تیدری اور محبت مادری میں ہم بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. وہ ذرا روتا دھوتا ہے, ہم فوراً پسیج جاتے ہیں, ان کے ہم سامنے ہار ہماری مان لیتے ہیں. نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں تھوڑی سختی اختیار کرنی پڑتی ہے ان کی تربیت کی خاطر. ابھی تو دنیا میں میں ہوں, میں چلا جاؤں گا, وہ میری آگوش میں آ جائے گی, میرے سینے پہ سر رکھ دے گی, اسے تسلی مل جائے گی میرے چلے جانے کے بعد. تو اسے سکھانا چاہیے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. صبر کیا جاتا ہے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی طرف رجوع کر کے, اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی طرف توجہ لے جا کر, کہ سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. دیا تھا وہ بھی اللہ کا, لیا تھا وہ بھی, لیا ہے وہ بھی اللہ کا. اور اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے دیتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. کوئی چیز ہمارے پاس ایک گھنٹے کے لیے رہتی ہے, کوئی چیز ہمارے پاس ایک دن کے لیے رہتی ہے, کوئی چیز ہمارے پاس ایک مہینے کے لیے رہتی ہے, کوئی چیز ہمارے پاس ایک سال کے لیے رہتی ہے, چند سالوں کے لیے رہتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں, اور جب ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ چیز قبر میں ہمارے ساتھ نہیں آتی. تو صبر ہوتا ہے اس بات کو دل دماغ میں بٹھانے سے کہ جو آیا وہ بھی اللہ کا, جو گیا وہ بھی اللہ کا, جو گیا وہ اللہ کا, اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا. لینے کا طریقہ جو کچھ بھی ہوا, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ چیز چلی گئی, کسی دشمن کی وجہ سے وہ چیز چلی گئی, مگر اللہ کی طرف سے وہ چیز تھی, اللہ نے لے لی. اور دوسرا طریقہ صبر لانے کا کہ یہ جو اللہ نے چیز لے لی اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے, اس کے بدلے میں اللہ روحانیت عطا فرمائیں گے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے, اپنا قرب عطا فرمائیں گے. تو مصیبت آتی ہے اس وقت صبر کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی ضروری کام ہوتا ہے, طاعت فرض واجب, اس کو کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے, اور گناہ سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر یہی تصور کیا جائے, یہی تصور کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے, ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین تھی, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن, اور آ کر کے شکوا گیا کہ بڑے بڑے سارے فیصلے ہو گئے اور ہمیں تو کسی نے شریک ہی نہیں کیا. تو کبھی کبھی شکوا ہوتا ہے اس لیے کہ بڑا بننے کا شوق تھا اور ہمیں بڑا بنایا نہیں, اور کبھی کبھی شکوا ہوتا ہے تعلق کی وجہ سے, تعلق کی وجہ سے کہ یار دوست اور بتایا بھی نہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں, اس دوستی کی وجہ سے غم ہوتا ہے کہ کہا نہیں. کبھی تو اس لیے شکوا ہوتا ہے کہ بھائی ہم بڑے تھے ہمیں پوچھے بغیر چلے گئے, یہ تو کبر ہے. اور کبھی کبھی محبت کی وجہ سے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کسی چیز میں شریک ہی نہیں کیا, ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو خلافت کا معاملہ تھا, مشورہ ہوا, اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو شریک نہیں کیا گیا, تو دل میں غم پہنچا ان کو, اس لیے کہ بہت پرانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, اور اسلام جو ہے وہ اتنا شروع میں قبول کر لیا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی اور یہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر اپنے باپ عمر سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا. قدیم الاسلام, بالکل جوانی میں اسلام قبول کیا, اور پھر جوانی بھی اسلام کی خدمت میں گزری, تمام جنگوں میں شرکت, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام سیکھا, امت کو سکھاتے رہے. تو ایک بڑا رول تھا ان کا, بڑا کردار تھا, اور اتنے اہم مشورے میں ان کو جب شریک نہیں کیا گیا تو ان کا شکوا بجا تھا, تو دل میں غم ہوا. اور غم کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اپنے محبت کرنے والے سے اس کا تذکرہ کیا جائے. تو انہوں نے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی بہن سے کہا کہ عجیب ہوا, سارے فیصلے ہو گئے اور مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں, شریک بھی نہیں کیا, کوئی خاص حکمت ہوگی ان کو شریک نہ کرنے کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے تھے, اور ادھر یہ شکوا کر رہے تھے اپنی بہن کے پاس. دیکھو اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی ہوشیار تھی, اس زمانے کی عورتوں کے سامنے بھی پوری امت کا مسئلہ رہتا تھا. وہ سمجھ گئی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شکوا کر رہے ہیں, یہ اس وقت اب چھوٹے آدمی نہیں ہے, بہت بڑے آدمی ہے, اس وقت یہ اکابرین میں سے ہیں, اساتین میں سے ہیں. یہ اگر اس وقت وہاں نہیں گئے جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں, تو ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے, کہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس خلافت سے ناراض تو نہیں, اور امت میں فرقت اور تفرقہ کا اندیشہ ہے. اس لیے کہا کہ جاؤ جلدی آؤ, تم جاؤ جلدی جاؤ, شریک ہو جاؤ اس مجمع میں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں, اپنے بھائی کو روانہ کر دیا. کہ ہوتا ہے ایسا, کوئی بات ہوگی, کوئی مصلحت ہوگی, کوئی حکمت ہوگی, جاؤ جلدی چلے جاؤ. تو آ گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تاخیر سے آتے ہوئے دیکھا تو ادھر بھی کچھ شبہ پڑا کہ یہ تاخیر سے کیوں ہے, یہ پہلے سے یہاں کیوں نہیں تھے. تو انہوں نے خطبے میں یہ کہا کہ جس شخص کے دل میں یہ خیال ہو کہ وہ خلافت کا حقدار ہے تو وہ ذرا کھڑا ہو کر کے ہمیں بتلائے, اس لیے کہ خلافت کے حقدار ہم اس سے بھی زیادہ ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی. اب بہت کڑوا گھوٹ تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے, کہ ایک تو یہ کہ جب مشورہ ہوا تو فریقین, دونوں فریق نے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فریق نے بھی اور دوسرے فریق نے بھی انہیں شریک نہیں کیا, ایک غم تھا اور حق بجانب تھے اپنے اس شکوے میں کہ بھائی ہماری اسلام کے لیے خدمات کچھ کم تھوڑی ہیں, ہم نے گردنیں پیش کی ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ, اس وقت ہم کھڑے رہے اور چلتے رہے جب اسلام کو ضرورت تھی, اور آج اتنا اہم مشورہ ہوا اور ہمیں شریک بھی نہیں, ہمیں پوچھا بھی نہیں کسی نے, اور اس شکوے کے باوجود وہ جبر کر کے آئے اپنی بہن کے کہنے کی وجہ سے. یہ ہے صبر کرنا, یہ صبر, صبر کڑوا گھونٹ پیا آئے, اور آئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑی. تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر بن چکے تھے, خلیفہ, اور امیر کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول پورا رکھے اپنا, اس لیے کہ اگر دو پارٹی ہو جائے تو معاملہ قابو سے باہر ہو جائے گا. تو انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا, تو اس خطرے کو محسوس کر کے معاملے پر پورا کنٹرول کرنے کے لیے یہ کہا کہ بھائی اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہو کہ خلافت کا وہ مستحق ہے تو وہ ذرا کھڑا ہو جائے, اور ہم اعلان کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہم ہیں اس خلافت کے. یہ کوئی دادا گیری نہیں تھی, یہ کوئی کبر نہیں تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر نظام کا تقاضا یہ تھا کہ کہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دل میں ایسا خیال تو نہیں آ رہا ہے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے, یہ یہاں کیوں نہیں تھے, یہ ابھی کیوں آئے, یہ خیال آیا. اور فطری تقاضے ہیں سر, ہوتا ہے ایسا. اور جو اقدام انہوں نے کیا, ایک سخت جملے جو استعمال کیے وہ بھی بالکل بجا تھے اپنی جگہ پر, کہ تاکہ معاملہ کنٹرول میں آ جائے, دب جائے معاملہ, مرعوب ہو جائے وہ لوگ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھ رہے ہو اس نیت سے کہ خلیفہ تو ان کو بننا چاہیے تھا اور یہ کیسے بن گئے. اور بھائی یہ بھی دیکھا جائے کہ بولنے والا بھی صحابی ہے اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے, وہ دونوں ایک درجے کے ہیں, ایک درجے کا آدمی اپنے درجے کے آدمی سے ایسی بات کر سکتا ہے. ہمیں اس پر تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم صرف حضرت عبداللہ ابن عمر کے مقام کو دیکھ رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ کا بھی تو ایک مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, اللہم ثبت ہو, اے اللہ اسے ثابت قدم رکھنا, وجعلہ ہادیا مہدیا, اور اسے سیدھے راستے پر رکھنا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھنے والا اور چلانے والا بنانا. بڑے صحابی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے جو یہ جملہ کہا کہ ہم اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں عبداللہ ابن عمر سے بھی اور عمر سے بھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ صحابہ تھے بڑے بڑے, تو اجتہاد کرنے کا ان میں سے ہر ایک کو حق تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ خلافت کے لیے تقوی اور دینداری میں کون اونچا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا, خلافت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہوشیار کون ہے, ذہین کون ہے, تدبیر اور تنظیم کی صلاحیت کس میں زیادہ ہے, آرگنائزیشنل اور ایڈمنسٹریٹو سکلز کس کے پاس زیادہ ہے. خلافت میں تو وہ چیزیں چاہیے, ان کا اپنا اجتہاد یہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر ایک شخص کے اندر 1000% تقویٰ ہو اور دوسرے کے اندر 100% تقویٰ ہو مگر یہ 100% تقوی والا آدمی ایڈمنسٹریٹو اور آرگنائزیشنل سکلز زیادہ رکھتا ہو تو خلافت کا حقدار یہ ہے. یہ ان کی رائے تھی. اور جہاں جہاں انہوں نے گورنر مقرر کیے اسی بنیاد پر مقرر کرتے تھے, اس لیے ان کی رائے تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ ایڈمنسٹریٹو سکلز کس میں زیادہ ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا اس لیے کہ ایڈمنسٹریٹو سکلز, آرگنائزیشنل سکلز اور ذکاوت اور ہوشیاری اور تدبیر, حسن تدبیر, یہ اس کا اللہ تعالی شانہ نے ایک وافر حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں چار سب سے ہوشیار شخص کے جو نام پیش کیے جاتے ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ان کا یہ کہنا بھی غلط نہیں تھا, اس لیے کہ اپنے اجتہاد کے مطابق, جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد یہ ہے کہ آمین زور سے کہی جائے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد یہ ہے کہ آمین آہستہ سے کہی جائے. تو یہ اجتہاد کے منصب پر تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے اگر یہ بات کہہ دی کہ ہم خلافت کے حقدار زیادہ ہیں عبداللہ سے بھی اور ان کے والد عمر سے بھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں, ان کا اجتہاد تھا. اور پھر یہ بھی صحابی, وہ بھی صحابی, وہ بھی صحابی. چچا والد کو کوئی بات کہہ دے اور والد چچا کو کوئی بات کہہ دے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم وہی بات والد کو اور چچا کو کہیں. وہ دونوں ایک طبقے کے ہیں, آپس میں وہ جو چاہے بول دے ایک دوسرے کو. اسی لیے ماں باپ کی لڑائی میں بچے نہیں پڑتے. ماں کچھ بولتی ہے باپ کچھ بولتا ہے, ماں کچھ بولتی ہے باپ کچھ بولتا ہے, تکلیف ہوتی ہے اولاد کو. مگر کسی کو بھی آپ پوچھو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ماں حق پر ہے یا باپ حق پر ہے, خاموش. اس لیے کہ محبت دونوں سے ہے, تعلق دونوں سے ہے, دونوں کو اپنا سمجھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ قصہ خود سنا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ بھائی خلافت کا فیصلہ ہو گیا, مجھے دل میں غم پیدا ہوا, میں اپنی بہن کے پاس گیا, ان کے سامنے میں نے یہ شکوا کیا, انہوں نے مجھے جبر کر کے بھیج دیا کہ امت میں افتراق اور تفریقہ اچھا نہیں ہے, کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے, پوری امت کی مصلحت کی خاطر اپنی مصلحت کو قربان کرنا چاہیے, تم چلے جاؤ وہاں, لوگ تمہیں وہاں دیکھیں گے نہیں, شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے اور دو جماعتیں ہو جائیں گی, جاؤ جلدی جاؤ. یہ چلے گئے, جب یہاں آئے تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی. نام نہیں لیا مگر سب سمجھ رہے تھے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی خلافت میں اس وقت مقابلہ کر سکتا تھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے. اس مجمع میں سب سمجھ رہے تھے کہ کسی کے دل میں اگر یہ خیال آ رہا ہو کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں تو وہ ذرا کھڑا ہو جائے, اس لیے کہ اس خلافت کے منصب کے ہم اس سے اور اس کے باپ دونوں سے زیادہ حقدار ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد جو سن رہے تھے اس واقعے کو کہا کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا خیال آیا, تو کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کھڑا ہو جاؤں. دیکھو یہ ہے صبر, میرے دل میں خیال آیا کہ کھڑا ہو جاؤں اور کھڑے ہو کر کے یہ کہوں کہ میں نے اور میرے باپ نے اسلامی لشکر میں اس وقت شمولیت اختیار کی تھی جب تو اور تیرا باپ اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تھے. کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ کہوں, اس لیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. تو جنگ بدر میں عمر اور عبداللہ ادھر تھے, ابو سفیان اور معاویہ ادھر. جنگ احد میں بھی یہی تھا, غزوہ احزاب میں بھی یہی تھا. تو کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور میں یہ کہوں کہ میں نے اور میرے والد نے اسلامی لشکر میں اس وقت شمولیت اختیار کی تھی جبکہ تو اور تیرا باپ اللہ کے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے کفار کے ساتھ. مگر اگر میں ایسا کرتا تو مسلمانوں میں تفرقہ ہو جاتا, اس لیے میں صبر کر گیا, صبر کر گیا, کڑوا گھونٹ پی گیا. تو پوچھا کہ کیسے آپ نے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا, کیسے ضبط کیسے کیا آپ نے؟ اصل میں جو بتلانا چاہتا تھا وہ یہ, کیسے آپ نے ضبط کیا؟ تو کہا کہ میں مراقب ہو گیا, مراقبے میں چلا گیا, سوچ میں چلا گیا, اور میں یہ سوچنے لگا کہ عبداللہ ابن عمر معاویہ کے اس کڑوے جملے پر اگر تو صبر کر جائے گا تو اللہ تجھے جنت میں یہ بھی دیں گے اور 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 یہ بھی دیں گے. میں جنت کی نعمتوں کو سوچنے میں پڑ گیا. تو کہا کہ صبر میرے لیے آسان ہو گیا. تو صبر کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک کیا کہ اللہ دیتا ہے اللہ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام بھیجا کہ ان للہ ما اخذ, اے میری بیٹی تو سمجھ لے کہ جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا, اور جو کچھ اللہ نے دے دیا وہ بھی اللہ کا. وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, اور ہر ایک اور ہر چیز اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے علم میں ایک مدت مقررہ تک کے لیے دنیا میں دیا جاتا ہے اور دنیا میں آتا ہے اور آتی ہے ہر چیز. کسی کو لڑکا ملا, ایک سال میں انتقال کر گیا, بس وہ ایک سال ہی کے لیے آیا تھا. کسی کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد طلاق ہوئی, اور طلاق میں بیوی حق بجانب ہے, شوہر غلطی پر ہے, شوہر حق بجانے میں ہے, بیوی غلطی پر ہے, جس کسی کو جو تکلیف پہنچی, بس ایک سال ہی کے لیے ہماری شادی تھی, بس پھر الگ ہو گئی. اللہ کے ہر چیز مقرر ہے. بہت مالدار رہا 15 سال تک, اور اچانک گرنے لگا, بس 15 سال تک یہ مالداری تھی. وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, ہر چیز اور ہر شخص دنیا میں ایک وقت مقررہ تک کے لیے بھیجا جاتا ہے. اب بیٹی تجھے کیا کرنا ہے, یہ لڑکا چلا جائے تو تو اور کچھ مت کرنا, جیسے کہ لڑکا تو جانے والا ہوگا تو جائے گا ہی, تجھے کیا کرنا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہے, فائدہ اٹھاؤ. مصیبت میں جو گرفتار ہو جائے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے, بیمار آدمی بیماری سے فائدہ اٹھائے, ذلیل آدمی ذلت سے فائدہ اٹھائے, فقیر آدمی فقر سے فائدہ اٹھائے. اور کیسے فائدہ اٹھائے گا, اس سے صبر کرے. ہائے واویلا نے فلتصبر, چاہیے کہ صبر کرے. یہ میری بیٹی فلتصبر, چاہیے کہ تو صبر کرے. قاصد سے کہا کہ کہہ دیجئے اس کو فلتصبر, چاہیے کہ وہ صبر کرے. مؤنث کا سگائی فلتصبر, چاہیے کہ وہ صبر کرے, اور چاہیے کہ صبر کر کے وہ آخرت کا فائدہ اٹھائے, ثواب حاصل کرے. ثواب, ثواب کی امید رکھے, اللہ بہت ثواب دے گا, بہت اجر دے گا. لڑکا چلا گیا تو کیا ہوا. تو صبر کرے, صبر, اور صبر کر کے ثواب حاصل کرے. وہی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہ مراقب ہو گئے. مراقب کا معنی یہ کہ آنکھیں شاید کھلی ہو مگر سوچ میں محو ہو گئے کہ اگر میں اس پہ صبر کر لوں گا تو اللہ مجھے آخرت میں بہت کچھ دے گا. کہ میرا بیٹا جا رہا ہے, میں اس پہ صبر کر لوں گی تو اللہ مجھے آخرت میں بہت کچھ دے گا. یہ مجھ سے 5,000 مانگ رہا ہے, میرے ذمے نہیں ہے, بہت سمجھا رہا ہوں, چلو میں قبول کر لوں گی. میں چل تیرے 5,000 میرے ذمے, تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا, یہ 5,000 چلے جائیں گے, میں صبر کر لوں گا, آخرت میں مجھے بہت کچھ ملے گا. یہ تو دنیا میں حالات آتے ہیں, اور یہ حالات آتے ہیں آخرت کو بنانے کے لیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ مخالف ہوا جو آ رہی ہے اس کی سختی سے تو گھبرا مت. اب وہ اڑ کر جا رہا ہے اور اسے پہنچنا ہے ایک منزل تک, مگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہوا کے تھپیڑے لگتے ہیں اور وہ رک جاتا ہے, رک جاتا ہے, رک جاتا ہے. تو کہا کہ گھبرا مت, یہ ہوا ہمیشہ کے لیے نہیں چلتی رہے گی, ایک گھنٹے تک چلے گی, آدھے گھنٹے تک چلے گی, پھر تیری رفتار جیسے پہلے تھی ویسے ہی, مگر اس ہوا سے تیرا کیا فائدہ ہوگا, تیرا کیا فائدہ ہوگا. جب بھی یہ ہوا کا جھونکا آتا ہے اور تجھ سے ٹکراتا ہے تو اوپر چلا جاتا ہے, پھر ٹکراتی ہے تو اوپر چلا جاتا ہے, پھر ٹکراتی ہے تو اوپر چلا جاتا ہے. یہ تو تیری ترقی کے لیے آتے ہیں ہوا کے جھونکے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کاب, یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ تو تیری پرواز کو بلند کرنے کے لیے ہے, اور یہ ہوا تجھے وہاں پہنچائے گی جہاں تو خود نہ جا سکتا. اور پھر جب یہ ہوا رک جائے گی تو جس مقام پر تو پہنچا ہوا ہے وہاں سے پھر تیری اڑان کو دیکھنا, پھر تیری اڑان کو دیکھنا. تو حضرت قاری صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے بزرگ کا ایک ملفوظ نقل کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالی شانہ کا ولی ہوگا اس میں یہ تین چیزیں ضرور نظر آئے گی. ایک تو یہ کہ اس کی روزی حلال کی ہوگی, وہ کھائے گا حلال کا, اس کا جو بھی سورس ہوگا کھانے پینے کا وہ حلال کا ہوگا, خود کما رہا ہے. یا باپ جو ہے وہ حلال کی جائیداد چھوڑ کر گیا اور اس کا انکم آ رہا ہے, یا کوئی حلال کمائی والا اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے, بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے, کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کو کھلاؤں گا پلاؤں گا, ماں کھلا پلا رہی ہے, حلال نمبر ایک. دوسری علامت یہ ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرے گا کہ ہر شخص اس کی تعریف کرنے والا ہی ہے. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اچھے اچھے لوگ, ان کی لوگ جب برائی کرتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ان کی برائی بیان کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کے ولی ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں, لوگ ان کی برائی بیان کرتے ہیں, تو سب لوگ ان کی تعریف کرنے والے ہی نہیں ہوتے بلکہ کچھ دو چار برائی بیان کرنے والے بھی ان کے رہتے ہیں, مخالفت کرنے والے بھی رہتے ہیں. اور تیسری علامت, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت آفت لگی رہتی ہے, آج یہ ہوا تو کل وہ, پرسوں وہ, کوئی نہ کوئی پریشان کن بات رہتی ہے ان کے ساتھ. یعنی دل جو ہے وہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے مطمئن رہتا ہے, مگر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوڑ بھاگ کرنا پڑتا ہے. بیوی ہاسپٹل میں چلی گئی, بچے کا انتقال ہو گیا, نوکری چھوٹ گئی, قرض جو وعدے کے مطابق ادا ہو رہا تھا وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے, تو تھوڑا ٹینشن وغیرہ آتا ہے, دل مطمئن ہوتا ہے, دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ضرور اس میں خیر پیدا کرے گا, میرا اللہ کوئی ضرور راستہ کھولے گا, ایک ہفتے کے بعد, ایک مہینے کے بعد, ایک سال کے بعد, ایک مصیبت پھر دوسری مصیبت پھر تیسری مصیبت. تو کیا سوچنے کا ایسے موقع پر کہ یہ جو آرام اور راحت سے ہم پڑے ہوئے تھے یہ اللہ نے دیا تھا, اور یہ آرام اس مصیبت کو بھیج کر اللہ نے لے لیا. اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی لیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی لیتا ہے, اللہ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. اللہ صرف دیتا نہیں لیتا بھی ہے, مگر لے کر کے جتنا لیتا ہے اس سے بہت زیادہ دیتا ہے. لیتا ہے مادی چیز اور دیتا ہے روحانی چیز, لیتا ہے دنیاوی چیز اور دیتا ہے اخروی چیز, لیتا ہے سستی چیز اور دیتا ہے قیمتی چیز, لیتا ہے عارضی چیز اور دیتا ہے دائمی چیز. مگر لیتا ضرور ہے. ایک غیر مسلم تھا, کہیں سفر پہ گیا تو اپنے بیٹے کو کہہ کر گیا کہ بیٹا دیکھ, جب بھی دکان بند کرے تو یہ کہہ کر بند کرنا کہ مسلمانوں کے نبی محمد کے نام پر بند کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ سالہ سال کا تجربہ ہے کہ چوری کبھی نہیں ہوتی. یہ اس کی اپنی سوچ تھی, یہ ضروری نہیں کہ ہماری بھی یہی سوچ ہو, یہ اس کی اپنی سوچ تھی, اسے عقیدت تھی. ایک غیر مسلم تھا, اس نے ایک حاجی صاحب کے ساتھ اشعار لکھ کر کے بھیجے مدینہ منورہ, نابینا ہو گیا غیر مسلم, نابینا ہو گیا. تو اس نے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیجے کسی حاجی صاحب کے ساتھ کہ جب تم وہاں جاؤ تو روزے پاک پر یہ اشعار پڑھنا. بہت اونچے اشعار ہیں. پھیکا ہے نور خور رخ انور کے سامنے, ہے ہیچ مشک زلف معمبر کے سامنے. پھیکا ہے نور خور, خور جو ہے خور یہ خورشید کا مخفف ہے, اور خورشید سورج کو کہتے ہیں. تو پھیکا ہے نور خور, سورج کی روشنی پھیکی ہے. پھیکا ہے نور خور رخ انور کے سامنے, آپ کے چہرے کے سامنے سورج کا نور بھی پھیکا ہے. ہے ہیچ مشک, مشک کچھ نہیں ہے, زلف معمبر کے سامنے, آپ کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے مشک بھی کچھ نہیں ہے. خجلت سے آب آب ہے نسرین و یاسمین. نسرین اور یاسمین دو پھولوں کے نام ہے, الگ الگ پھول اور بہت خوبصورت. تو خجلت سے آب آب ہے نسرین و یاسمین. نسرین اور یاسمین شرم کی وجہ سے پانی پانی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھ رہے تھے, مگر ان دونوں کو رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے تو شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہے تھے آج تک. خجلت سے آب آب ہے نسرین و یاسمین, کیا منہ دکھائے جا کے گلے تر کے سامنے. وہ جو گلے تر ہے اس کو کیا منہ دکھائے. اور آگے اس نے تیسرا شعر کہا, رضواں تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر. رضواں جو ہے وہ جنت کے فرشتوں کے سردار کا نام ہے. رضواں تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر, اے رضواں تجھے جنت پہ اتنا ناز ہے کہ جنت ایسی ہے اور ایسی. رضواں تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر, کیا چیز ہے وہ روضۂ اطہر کے سامنے. روضۂ اطہر کے سامنے تیری جنت کی کیا حیثیت ہے. اور پھر جو ہے اس نے اپنا مدعا پیش کیا, چشم کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی. چشم کرم ہو, آپ کی کرم والی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے. چشم کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی, میری آنکھوں میں روشنی آ جائے. چشم کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی, کہنا سبا یہ جا کے پیمبر کے سامنے. یہ سبا جب عاشق جو ہے اپنے معشوق پر کوئی پیغام بھیجتا تھا تو سبا ہوا کے ذریعے بھیجتا تھا. سبا اس لیے کہ سبا ہوا جو ہے وہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی اور دل نواز ہوتی ہے. تو شاعر جب لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے سبا اے باد سبا, رک رک کے تو جا, روزے کے مکی سے یوں کہنا, میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں. تو اس نے بھی سبا کو کہا, چشم کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی, کہنا سبا یہ جا کے پیمبر کے سامنے. اور پھر یہ کہا کہ روشنی بھی ایسی آ جائے کہ چشمے وشمے کی ضرورت نہ پڑے, شیشہ نہ ہو نہ سنگ ہو, چشمہ ہو نور کا. شیشہ نہ ہو نہ سنگ ہو, چشمہ ہو نور کا, جس کو لگا کے جاؤں میں پیمبر کے سامنے. تاکہ اگر یہ میری مراد جو پوری ہو گئی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. یہ اس نے اشارہ کیا اس. اور آخری شعر ابھی تو مسلمان نہیں ہوا ہے مگر کہتا ہے کہ سر پہ ہو ان کا دستے شفاعت عظیم کے. کہا کہ قیامت کے دن شفاعت کا ہاتھ اس گنہگار کے سر کے اوپر ان کا ہو. سر پہ ہو ان کا دستے شفاعت عظیم کے, جس دم کھڑا ہو داور محشر کے سامنے. جس وقت اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے تو ان کا دستے شفاعت میرے ہاتھ پر ہو. بس وہاں جا کر کے یہ پڑھنا تھا کہ بنا ہی واپس لوٹ آئی. اللہ نے فضل فرمایا. کرتا تو اللہ ہی ہے مگر اللہ تعالی شانہ بہانے بناتے ہیں. تو یہ اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی محمد کے نام پر دکان کو بند کرتا ہو, کہتا کہ چوری کبھی نہیں ہوتی. اب بیٹا بیٹا تھا, جوان تھا, تو روزانہ اس نے باپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا. ایک دن اسے خیال آیا کہ مسلمانوں کے نبی محمد کے نام پر کیوں بند کروں, مسلمانوں کے خدا اللہ کے نام پر ہی بند کروں. تو اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے خدا اللہ کے نام پر دکان کو بند کر رہا ہوں. رات ہی چوری ہو گئی, رات چوری ہو گئی. جو کچھ ہونا تھا ہوا, باپ آیا واپس اور باپ نے کہا کہ نالائق, میں تجھے کہہ کے گیا تھا وہ نہیں کیا ہوگا تو نے. تو کہا کہ نہیں, اس سے بھی آگے والی بات میں نے تو کی تھی, روزانہ تو وہی کیا جو آپ نے کہا تھا, مگر جس دن چوری ہوئی وہ تو میں نے اللہ کا نام لیا تھا, وہ مقدر میں سے ہو گئی. محمد کا نام لیتا تو بھی ہو جاتی, میں نے تو اللہ کا نام لیا تھا. کہا یہی تو تو سمجھا نہیں ہے, اللہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے, محمد صرف دیتا ہے لیتا نہیں ہے. اس کی اپنی عقیدت تھی کہ اللہ تو لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے, اللہ کا نام لیا تو لے لیا, محمد صرف دیتا ہے. تو محمد مخلوق ہے اور وہ تو خالق ہے, تو خالق کو دینا بھی پڑتا ہے لینا بھی پڑتا ہے. دے کر دیکھتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں, لے کر دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش کے لیے تھوڑے ہی بھیجے گئے ہیں کہ تو دے کر کے دیکھ اور لے کر کے دیکھ, نہ وہاں تو بس ایک مشن تھا تو وہ دیتے ہی تھے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ, یہ بارش سے پہلے اس ملک میں تو وہ چیز نظر نہیں آتی, مگر بچپن میں انڈیا میں بارش کے موسم میں, پاکستان میں, افغانستان میں, افریقہ کے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ بارش کے آنے سے پہلے بادل آتے ہیں اور بادلوں کے آنے سے پہلے ہوا چلتی ہے. یہ ہوا جو ہے, ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے, وہ ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے. بارش سے پہلے جو ہوا آتی ہے, گرمی کے موسم میں بھی جو ہوا چلتی ہے اس میں وہ لطف نہیں آتا جو اس میں, خاص لطف, بہت عجیب ہوا ہوتی ہے, ٹھنڈک بالکل محسوس ہوتی ہے بارش آنے سے پہلے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے. بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے, پھر ہوا کے چلنے کے تھوڑی دیر کے بعد بادل آتے ہیں اور بادل آنے کے بعد پھر بارش شروع ہو جاتی ہے. بس وہ ہوا ایسی ہوتی ہے کہ گاؤں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ بارش والی ہوا ہے, اور سب تیار ہو جاتے ہیں کہ بارش ہوگی, اور کسان وغیرہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ بارش ہو رہی ہے, بارش. یہ بڑی خوشکن ہوتی ہے, بہت مزے کی ہوا ہوتی ہے, بہت ٹھنڈی ٹھنڈی, بہت پیاری, بہت دل نواز. اور اس کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے, بہت تیزی کے ساتھ, سرعت بہت تیز. اور دوسرا, ایک تو سرعت, اس میں تیزی ہوتی ہے, اور دوسرا کسی کونے کو چھوڑتی نہیں, کسی گوشے کو چھوڑتی نہیں. آندھی آتی ہے, دوسری گرمی کے موسم میں ہوائیں آتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے ہوں ان کا ہوا لگے اندر والوں کو نہیں, یہ اندر جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی خنکی محسوس ہوتی ہے, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے. تو اس ہوا کی ایک خصوصیت یہ کہ سرعت, بہت تیزی کے ساتھ, اور دوسری خصوصیت عمومیت, ہر جگہ پر پہنچتی ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ باران رحمت سے پہلے جو بھیجی ہوئی ہوا ہوتی ہے وہ جتنی تیز چلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی, اور وہ جتنی عمومیت کے ساتھ جگہ جگہ پر پہنچ جاتی تھی اس سے بھی زیادہ عمومیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود اور سخا والے تھے. فرزدق نے کہا تھا کہ ماں کال لاکت تو اللہ فی تشہدی ہی, آپ نے زندگی میں لا کہا ہی نہیں, بس لا الہ الا وہاں لا کہا,
اور اگر توحید کا اعلان نہ کرنا ہوتا ولولا تشہد، اگر یہ توحید کا توحید کے عقیدے کا اقرار نہ کرنا ہوتا، کانت لا اہو نامی، تو وہاں پر بھی آپ لا نہ کہتے، کہتے کہ جی ہاں نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیہاتیوں سے کہا کہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی ہے، اگر یہ بکریوں سے بھری ہوئی ہوتی تو تم مجھے بخیل بھی نہ پاتے اور بزدل بھی نہ پاتے. اس سے کہ بزدل آدمی بھی سخاوت نہیں کر سکتا اور بخیل بھی نہیں سخاوت کر سکتا، کہا بزدل بھی نہ پاتے اور بخیل بھی نہ پاتے، میں تم نے سب کچھ تقسیم کر دیتا. مال غنیمت میں ایک خاص حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس، خمس وہ خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر تقسیم کر دیتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، یہ تو دنیا میں بھیجا ہے. اور صبر اور شکر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو دے گا تو پتا چلے گا کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، لے گا تو پتا چلے گا کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو لے گا ضرور، لے گا ضرور، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، پرسو نہیں تو ترسو. اور جس سے لے رہا ہے ابھی اسے بھی دے گا ضرور، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، پرسو نہیں تو ترسو. تو جس سے لے نہیں رہا ہے اسے ضرور لے گا، اور جسے ابھی دے نہیں رہا ہے اسے ضرور دے گا. وہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے. جب لے لے تو کیا کرو؟ صبر کرو. اور صبر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ بأجل مسمى. اللہ دیتا بھی ہے، اللہ لیتا بھی ہے. جب وہ دیتا ہے کوئی چیز تو اس کے لیے ایک مدت مقرر کر کے دیتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ میری صحت لے لی تو بس یہ مدت مقرر تھی، اب یہ بیماری آئی ہے. دیکھو اس میں بھی تسلی کا پہلو کہ یہ صحت لے لی تو ایک وقت مقررہ کے لیے مجھے صحت دی تھی وہ لے لی، اب یہ بیماری آئی ہے، بیماری کا بھی ایک وقت مقررہ ہے وہ بھی چلی جائے گی. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فلتصبر ولتحتسب. صبر، صبر نہیں کروں گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ چیز بھی چلی گئی اور ملے گا بھی کچھ نہیں، مگر صبر کروں گا تو چیز تو چلی گئی، اس کے بدلے مجھے آخرت ملے گی. ایک تو یہ کہ اللہ دیتا ہے اللہ لیتا ہے، بس لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر عطا فرما اور ثواب کی امید رکھے. ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن. آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم کرتا ہے. تو آنکھ اپنا کام کرتی رہے، دل اپنا کام کرتا رہے، کوئی حرج نہیں. آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کوئی حرج نہیں، دل غم میں مبتلا ہو کوئی حرج نہیں، مگر زبان کنٹرول میں رہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. میں بار بار میرے بھائیو آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ مسنون دعاؤں کو یاد کرو اور ان کو خوب استعمال کرو. اتنی برکات ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ، اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما، مصیبت میں پڑا ہوا اجر عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے بطور بدل کے اس سے بہتر عطا فرما. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جیسا شوہر مجھے کہاں ملتا، ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، میں نے یہ دعا پڑھی. جب ام سلمہ، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، میں نے یہ دعا پڑھی، اس لیے کہ سیکھی تھی میں نے، مگر دل ہی دل میں میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر کہاں ملے گا، ابو سلمہ سے بہتر تو بہت دور کی بات ہے، نعم البدل تو دور کی بات ہے، بدل بھی کہاں ملے گا ابو سلمہ جیسا شوہر. کہا کہ بس تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ ام سلمہ ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. دیکھو تو اس پر جو ہے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت کسی چیز کے چھن جانے پر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتے ہیں. بس بھائی بات کو ختم کرتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کسی کو محروم رکھا ہے, کسی کو دیا ہے. ذرا غور سے سنیں, کسی کو محروم رکھا, کسی کو دیا, کسی کو مال دیا, کسی کو فقیر بنایا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فقیر بیچارہ محروم ہے جی. کسی کو بیمار کیا, کسی کو تندرست بنایا, تو لگتا ہے کہ بیمار بیچارہ محروم ہے. کسی کو کرسی پہ بٹھایا اور کسی کو جھاڑو لگانے میں لگا دیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بیچارہ محروم ہے. دیکھو یہ تو وزیر اعظم ہے. یہ ہمیں یہ نظر آتا ہے دنیا میں. مگر میرے بھائیوں, وہ سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتا ہے, وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا. اس لیے کہ دنیا تو چند روزہ ہے. آپ کو فرسٹ کلاس میں سیٹ مل جاوے یا اکانومی میں سیٹ مل جاوے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 13 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے تک آپ ایروپلین میں ہے. تو ایک غریب آدمی کو فرسٹ کلاس میں سیٹ مل گئی اور مالدار کو اکانومی میں سیٹ ملی تو کیا اس سے وہ غریب آدمی بڑا ہو گیا؟ نہیں. جب وہ بمبئی اتریں گے, جب وہ کراچی اتریں گے, جب وہ لاہور اتریں گے, جب وہ جدہ اتریں گے, جب وہ ٹورنٹو اتریں گے, جب وہ نیو یارک میں اتریں گے تو غریب کی اپنی وہی حیثیت ہوگی جو پہلے تھی, مالدار کی اپنی وہی حیثیت جو پہلے تھی. مالدار اپنے گھر میں چلا جائے گا, وہ اپنے جھوپڑی میں چلا جائے گا. اس وقت دنیا میں ہم سب ایروپلین کے اندر ہے. یہاں کسی کو اکانومی مل جائے یا کسی کو فرسٹ کلاس مل جائے, یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اپنی حیثیت کیا ہے وہ پتہ چلے گا آخرت میں. اس ایروپلین سے جب ہم اتریں گے تو جس کے پاس زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اونچی جنت میں ہوگا, اور وہ غریب جو ہوگا نیکی وغیرہ کے اعتبار سے وہ بس ایروپلین سے اترتے ہی ہائی واویلا کرنا شروع کر دے گا, جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک محروم نظر آتا ہے دوسرا نہیں, ایک محروم نظر آتا ہے دوسرا نہیں, ایک محروم نظر آتا ہے دوسرا نہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. مگر یہ جو تفاوت رکھا ہے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو علم دیا, مال نہیں دیا, اور مال والوں کو مال دیا, علم نہیں دیا. تو کیا ہم محروم ہیں؟ کہا کہ نا, ہم محروم نہیں. محروم تو وہ لوگ ہیں. ردینہ قسمت الجبار سینا لنا علم وللجہال مال. جبار تعالی کی تقسیم پر ہم راضی ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا, علم دیا, اور جن کو مال دیا انہیں علم نہیں دیا. اس پر کیوں ہم راضی ہیں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, اس لیے کہ مال تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا. یا تو مال ختم ہو جائے گا اور یہ غریب بن جائے گا, یا یہ چلا جائے گا, مال کو پیچھے چھوڑ جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ, اور علم جو ہے ہمیشہ ساتھ رہے گا, قبر میں بھی ساتھ, قیامت کے دن بھی ساتھ, پل صراط پر بھی ساتھ, جنت میں بھی ساتھ. یہ قرآن کا اور حدیث کا علم ہے, وہ جنت میں بھی ساتھ رہے گا. مفتی جنت میں بھی مفتی ہوگا, قاری جنت میں بھی قاری ہوگا, عالم جنت میں بھی عالم ہوگا, حافظ جنت میں بھی حافظ ہوگا. یہ علم ساتھ رہے گا. اور پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ شانہ مال نہیں دیتے, علم دیتے ہیں, ان کو بھی مال اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ مالداروں کے محتاج نہیں رہتے. مگر جو مال والے ہوتے ہیں ان کو اللہ علم اتنا نہیں دیتے کہ وہ علماء کے محتاج نہیں رہتے. اللہ انہیں علماء کے محتاج رکھتا ہے. تھوڑی تھوڑی بات پر وہ فون کرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات پر ملاقات, کہ ایک مسئلہ ہے ذرا آپ سے پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک نواب صاحب کی دعوت پر تشریف لے گئے کچھ علماء کے ساتھ, اور جب ریل سے نیچے اترے تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو خدام آئے ہوئے تھے استقبال کے لیے. تو حضرت نے پوچھا کہ نواب صاحب کہاں ہے, نواب صاحب کہاں ہے. دیکھو کتنا استغنا تھا کہ اتنے دور سے سفر کر کے ہم ان کی دعوت پر آئے اور وہ استقبال کرنے کے لیے ٹرین اسٹیشن پر نہیں آ سکے. ہمیں سمجھا کیا ہے انہوں نے, محتاج سمجھا ہے, غریب سمجھا ہے, ہم مہمان ہیں ان کے اور علماء کا وفد ہے, کہ نواب صاحب کہاں ہے. تو وہ خدام میں سے کوئی اونچے دماغ کا آدمی ہوگا, اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ محتاج محتاج علی کے پاس جایا کرتا ہے, محتاج علی محتاج کے پاس نہیں آتا. کہتے جو محتاج ہوتا ہے وہ امیر کے پاس جاتا ہے, امیر محتاج کے پاس کہاں آئے گا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ریل میں دوبارہ بیٹھ گئے, اسی ریل میں بیٹھ گئے اور واپس چلے گئے. نواب صاحب اچھے تھے, انہوں نے خبر لی اپنے خادم کی, مگر حضرت یہ کہہ کر کے گئے, حضرت یہ کہہ کر کے گئے کہ محتاج کون ہے محتاج کون نہیں ہے, اس کا اندازہ اس سے لگا دو کہ جو چیز تمہارے نواب صاحب کے پاس وافر مقدار میں ہے وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں نہیں مگر بقدر ضرورت ہے. جب ہمارے پاس بقدر ضرورت ہے تو ہم محتاج کیسے ہوئے, مگر جو چیز ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے یعنی علم, وہ تمہارے نواب صاحب کے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے تو محتاج وہ ہوئے. اب ہماری طرف سے ان کو پیغام دے دینا کہ ملنا ہو تو تھارا بھون آئے, اور چلے گئے واپس حضرت. تو محروم اللہ کسی کو, مگر دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ مولوی ہے غریب ہے, اور اسی لیے جو علماء کا تعاون کرتے ہیں وہ بھی صحیح نیت نہیں ہوتی. آج کل علماء بزرگوں سے تعلق یا تو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ برکت ملے گی, تو ان کو کھلاتے ہیں برکت کے لیے, کھلاتے ہیں ان کی دعاؤں کے لیے, کھلاتے پلاتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, ہدیہ سب کچھ برکت. اور برکت بھی کون سی برکت, پہلے نہیں بلکہ یہی ہوتی ہے اکثروں کے ذہن میں, تو دنیاوی برکت, فیکٹری رکی ہوئی ہے وہ چل پڑے گی, اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی. اور اگر کچھ اخلاص کا پہلو ہے تو اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو دیں گے آخرت میں ثواب ملے گا, ان کو دیں گے آخرت میں ثواب ملے گا. ارے بھائی علماء کی بزرگوں کی خدمت اس نیت سے کرو کہ اس لیے خدمت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں, ان کی نسبت اونچی ہے, ان کے پاس علم نبوت ہے, اس لیے ہم محتاج ہیں اور ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. اگر ہمارے دو پیسے ان کے اوپر لگ جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. ایسا سمجھنا کہ ان کو کام آئے گا, یہ ضرورت مند ہوں گے, یہ محتاج ہوں گے, یہ فاسد خیال ہے, فاسد خیال, بالکل گرا ہوا خیال. یہ سمجھ کر دو کہ یہ صاحب علم ہے, علم یہ حدیث والے لوگ ہیں, یہ قرآن والے لوگ ہیں, یہ علم نبوت والے لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں. ان کے پیٹ میں ہمارے پانچ پیسے کا اگر ایک لقمہ جائے گا اس سے جو خون بنے گا, پتہ نہیں یہ ذکر میں خرچ کریں گے, یہ تہجد میں خرچ کریں گے, اس خون کا جو قطرہ اندر بنے گا پتہ نہیں عمرے کے لیے جائیں گے, حج کے لیے جائیں گے, پتہ نہیں وہ جو قطرہ اندر ان کے جسم میں ہوگا اس کی برکت سے کسی حدیث کے مضمون کو سمجھیں گے, کسی کے سامنے بیان کریں گے, حفاظت دین, اشاعت دین, پتہ نہیں وہ میرا پیسہ کہاں لگ جائے گا, تو میں بھی شریک ہو جاؤں گا ان کے اس کام میں. ہم محتاج سمجھتے ہیں بزرگوں کو, علماء کو, وہ محتاج نہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تفاوت ہے, کوئی محروم نظر آتا ہے, محروم کوئی نہیں, جو اللہ کا ہوتا ہے وہ محروم نہیں, جس حال میں بھی اللہ اسے رکھے. جو اللہ کا نافرمان ہے وہ محروم ہوتا ہے, چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ منصب پر بیٹھا ہوا ہو. اور جو اللہ کا ہوتا ہے, اللہ کے حکام کی پابندی کرتا ہے, وہ محروم نہیں, چاہے وہ جھاڑو دے رہا ہو, چاہے وہ بنگی کا کام کر رہا ہو, چاہے وہ ذلیل ہو, وہ محروم نہیں. تو محروم دنیا میں کوئی نہیں, محروم صرف نافرمان ہے, مگر ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ کیوں ایسا, اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ دنیا یہ دار الامتحان ہے, تو اللہ دے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں, اور اللہ تعالیٰ لے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. اور پھر جب کسی سے لیتے ہیں تو جس کو دیا ہوا ہے اسے عملی شکر کا موقع دیتے ہیں کہ بھائی عملی شکر ادا کر اس کو دے, اور اس کو دے کر کے تو ثواب حاصل کر, اور اس یہ پہلے جو صبر کے ذریعے جنت میں جا رہا تھا اسے دلوا کر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ پہلے تو صبر کے دروازے سے جا رہا تھا, اب یہ مال آیا ہے تو شکر کر کے شکر کے دروازے سے داخل ہو جا. اللہ تعالی شان ہو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کڑوے گھونٹ پینے کی عادت ڈالنے کی, اور کبھی کبھی ہم حق بجانب ہو, ہم حق پر ہو, اس وقت بھی معاف کر کے کڑوا گھونٹ پی لو. کبھی ہوتا ہے نا کہ نہ نہ نہیں چھوڑوں گا, مجمع میں معافی جب تک نہ مانگے وہاں تک میں نہیں, سب کے سامنے جب تک نہ کہے کہ بھائی میری غلطی ہو گئی, نہیں نہیں معاف کر دینا کہ کوئی حرج نہیں, بلکہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو بھی کہنے کا کہہ رہے یار عجیب ہے آپ, ہم جو بات بھول گئے تھے پھر آپ یاد دہانی کرا رہے ہیں, وہ تو معاف ہے, جاؤ اس بات کو مت کرو, کوئی اور بات کرو. کبھی حق ہے ہمارا کبھی حق ہے کسی سے نکلتا ہے اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں, چھوڑ دو, چھوڑ دو اور معاف بھی کر دو, چھوڑ دو اور معاف کر دو. اور اگر وہ شاطر آدمی ہے, ایسا لگے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے پھر ہمارے ساتھ کرے گا کسی اور کے ساتھ کرے گا, تو اسے نہیں کہنے کا کہ ہم معاف کر چکے ہیں, اسے ڈراتے دھمکاتے رہنے کا کہ دیکھ بھائی اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا تمہیں, ہے تاکہ کم سے کم کسی اور کا مال تو وہ نہ لے. بزرگان دین سلف صالحین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ غلطی کرنے والے کو دیکھتے تھے, غلطی کرنے والا بیچارہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے اور اب یہ معافی مانگ رہا ہے, یا یہ کہ اپنے ایگو کی وجہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے مگر یہ شاطر آدمی اور شریر آدمی نہیں ہے تو اسے معاف کر دیتے تھے, اور اگر دیکھتے تھے کہ شاطر آدمی ہے تو معاف نہیں کرتے تھے, معاف نہیں کرتے تھے, پکڑ کے اسے قاضی کے پاس بھی لے جاتے تھے, اور قاضی کے پاس لے جاتے تھے اور قاضی جب اس کے اوپر سزا نافذ کرتا تھا تب کہتے تھے کہ بھائی میں نے معاف کر دیا, تاکہ اسے احساس رہے کہ اس کے ساتھ میں نے ایسا کیا, یہ سزا مجھے مل سکتی تھی, اس نے تو مجھے معاف کر دیا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی مجھے معاف نہ کرے. تو دیکھو بزرگان دین جو ہے وہ دوسروں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اور پھر یہ بھی دوسری مرتبہ گناہ کر کے آخرت بگاڑے, یہ بھی ان کو پسند نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک قصہ مزے کا سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں, تو ان کو قاضی کے منصب پہ خلیفہ نے بٹھا دیا. اب وہ قاضی ہو گئے, قاضی ہو گئے تو ایک مرتبہ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا, مقدمہ آیا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس کے ذمے میرے اتنے پیسے ہیں, تو اس نے بڑی شرافت کے ساتھ اعتراف کر لیا کہ ہاں بات صحیح ہے کہ میرے ذمے اس کے اتنے ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اسے جیل میں, کہا کہ ادا کرو, کہا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں ادا کیسے کروں گا. اس نے کہا اگر میرے پاس ہوتے تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی, ہے ہی نہیں میرے پاس. تو کہا پھر ایک ہی شکل ہے, اب جیل میں چلے جاؤ, جب تک ادائیگی نہ ہو وہاں تک جیل میں. تو اس نے رونا دھونا شروع کیا, رونا دھونا شروع کیا, رونا دھونا شروع کیا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں, جیل میں بیٹھوں گا تب تو ادائیگی کے امکانات سارے ہی ختم ہو جائیں گے, اگر میں باہر رہوں گا تو کچھ کما کر کے بھی دے سکوں گا. تو قاضی صاحب نے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ ہمارے خزانے سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے. دیکھو نا دل کیسے تھے ان کے, بھائی چلو ادا کر دیا گیا. دوسرا مقدمہ آیا ایسا ہی چند دنوں کے بعد, یہ بات عام ہو چکی تھی. تو دوسرا مقدمہ ایسا آیا, دوسرا مقدمہ آیا, اب سچا یا جھوٹا, اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے, ان کے ہمارے ذمے اتنے ہزار ہیں, کہا پھر ادا کرو کہ نہیں ہے ہمارے پاس, کہ پھر جیل میں چلے جاؤ. تو رونا دھونا شروع کیا کہ بھائی ہمارے پاس اگر ہوتے تو یہ نوبت آتی. تو خزانچی کو کہا کہ بھائی ہماری طرف سے ادا کر دو. اب جو ہے یہ بات اور زیادہ عام ہوئی, اور امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی کی وفات تک جب تک وہ قاضی رہے اس وقت تک کئی سو آدمی ایسے آئے کہ جو ادا کر بھی سکتے تھے, اور قاضی صاحب کو نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ ادا کر سکتا ہے مگر وہ کہتا تھا کہ ہاں میرے ذمے اس کے پیسے ہیں. جب کہتے تھے کہ بھائی ادا کرو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے, جب کہتے تھے کہ جیل میں بٹھا دو تو کہتا تھا کہ اگر جیل میں بیٹھوں گا تو کماؤں گا کیسے, میرے پاس ہوتا تو یہاں تک نوبت کیسے آتی. تو قاضی صاحب ان کی طرف سے ادا کر دیتے تھے. دیکھو دل کتنا بڑا ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک معاف کرنے کا جذبہ, ایک کڑوا گھونٹ, یہ بھی صبر تھا قاضی صاحب کا کہ صبر کر رہے تھے اور دے رہے تھے, صبر کر رہے تھے اور دے رہے تھے. وہ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دنیا کا تو نقصان ہے مگر میرا آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے. وہ رجال الآخرت, آخرت کے لوگوں میں سے تھے, آخرت کے تاجر تھے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو صبر کی توفیق دے, اور صبر کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ شانہ نے مقرر کی ہیں وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمة.